أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. وقت کے عنوان سے ہماری گفتگو جس انداز سے آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں ایک بات کو ابتدائی طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے جتنے احکامات ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص وقت کر کے چلا گیا ہے جو گن پوائنٹ پر لے کر چلا گیا ہے ڈاکو ہے اس نے ڈکیتی کی ہے چور ہے اس نے چوری کی ہے اسی طرح کے دوسرے مجرم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو ہمارے معاشرے میں تو یہ لوگ واپس نہیں آتے ہیں اور جو لے گیا تو لے گیا بات ختم ہو گئی تو پھر یہ سارے مسائل کس طرح سے انسان کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں کارآمد ہونے کے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک یا تو ایمان کی حکومت آ جائے خدا کرے کہ اس طرح کی کیفیت ساری ہو جائے کہ ایمان کی حکومت آ جائے بلکہ میں آپ سے التماس کروں گا کہ ایمان کی حکومت قائم ہونے کے لیے جلد سے جلد ایمان کی حکومت قائم ہونے کے لیے بابا جلد نے سلوات پڑھیں ڈاکو بچے گا نہ کوئی چور بچے گا نہ کوئی گن پوائنٹ والا بچے گا سب کو امام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا یا ان کو نمائندوں کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا سزا ملے گی ملے گی بات ختم ہو گئی ان کا تو کام ہی ہوگا دوسرے جتنے کام ہیں اس میں سب سے اہم ترین کام ان کا یہی ہے کہ الذی یملا الارض قسطاً وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ان کا سب سے اہم ترین کام ہی ہے اصل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چنانچہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ایک یہ کہ وہاں پر غاصب کو سزا دی جائے گی ڈاکو کو سزا دی جائے گی دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پروردگار کسی کو توفیق دے اور وہ دین کے راستے کو اختیار کر لے کہ جہاں اس نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے کوئی گناہ کیا ہے کسی کا مال غصب کیا ہے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اب پروردگار نے اس کو توفیق دے دی ہے اور وہ راہ راست اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ غاصب ہے مگر ماضی کا غاصب ہے وہ ڈاکو ہے مگر ماضی کا ڈاکو ہے ابھی تو بالکل متقی و پرہیزگار بن گیا اور جب انسان متقی و پرہیزگار بنتا ہے تو اسلام کے کچھ واجبات اس پر آ جاتے ہیں جیسے اس نے اگر نمازیں چھوڑی تھی تو ان نمازوں کی قضا کرنی ہے روزے چھوڑے تھے تو ان روزوں کی قضا کرنی ہے اس پر اگر خمس تھا اس نے ادا نہیں کیا تھا تو ان خمس کی ادائیگی کرنی ہے اسی طرح سے اگر لوگوں کا مال اس نے چھینا تھا لوٹا تھا کسی طرح سے ہتھیار لیا تھا تو مال اسے واپس کرنا ہے اب اگر یہ مال واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے کس انداز سے وہ مال واپس کرے حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل وہاں زیادہ بہتر طور پر کام آئیں گے ورنہ جو معاشرے میں طریقہ کار رائج ہے کہ چھیننے والے چھین کے لے جاتے ہیں گن پوائنٹ پر ڈرا دھمکا کے لے جانے والے وہ اس انداز سے لے جاتے ہیں وہ تو جو گئے سو گئے ہاں اگر کبھی توفیق ہو گئی پروردگار کی تو جب وہ ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو کیسے ذمہ داریوں کو ادا کریں گے غاصب کی ذمہ داری کیا ہے تو دو پہلو ہیں یا تو امام کی حکومت قائم ہو جائے تو ہم ان کو امام کی عدالت میں کھڑا کر دیں تو ٹھیک ہے سارا ہر چیز وصول کر لیں گے دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ خود پروردگار کی توفیق سے دین حق مبین کے راستے کو اختیار کر لے اور پھر وہ یہ ساری چیزیں انجام دے تو ان دو مقامات پر یہ ساری چیزیں اس وقت تو کام آ سکتی ہیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو افراد میری یہ گفتگو سن رہے ہوں وہ کہیں گے بھائی ڈاکو تو چلا گیا وہ واپس تھوڑی آئے گا, یہ سمجھنے کا فائدہ کیا ہے, وہ تو چین کے چلا گیا, وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی کہاں کرے گا کہ اس کو عین بھی واپس کرنی ہے اور اس کو منفیت بھی واپس کرنی ہے, وہ تو ڈاکو تھا لے گیا, لے گیا بات ختم ہو گئی. لیکن نہیں, اگر کوئی متقی بنتا ہے یا ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, وہ طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ آپ اب آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں, جو لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے آ گئے ہیں ان کی ادائیگی ہم کیسے کریں. آئیے اب گفتگو کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 822. اچھا, اس میں اس مسئلے کی مختصر سی وضاحت میں پہلے کر چکا تھا بچوں کے مسائل کے حوالے سے, اسی کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں, تو ذرا زیادہ تفصیل آ رہی ہے. ان کان المقصوب منہ شخصا یجب الرد الیہ و الی او الی وکیلہ ان کان کاملا و الی ولیہ ان کان قاصرا. کہتے ہیں کہ اگر جو چیز غصب کی گئی ہے وہ شخصی ہے یعنی مشخص ہے, معین ہے کہ مثلا یہ والی چیز غصب ہوئی تھی, معین کوئی چیز ہے, جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر اس نے روپے غصب کیے ہیں تو وہ مشخص نہیں ہو سکتے, ان کو معین نہیں کیا جا سکتا. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص روپے غصب کر کے پہلے بیٹھ چکا ہے, کسی کے 50,000 روپے غصب کر لیے تھے, 50,000 غصب کیے تھے تو 50,000 واپس کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے, مگر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر اس نے 100-100 والے نوٹ غصب کیے تھے تو وہی 100-100 والے نوٹ لے کے آئے, یہ ذمہ داری نہیں, وہ اس وقت آ چکا ہے. مگر اگر مشخص ہے یہ, اگر یہ چیز غصب کی ہے تو یہی واپس لوٹانا پڑے گی, وہی مشخص چیز واپس لوٹانا پڑتی ہے. تو اب اگر مشخص چیز کو اس نے غصب کیا ہے تو اس کو مالک کو لوٹانا پڑے گی, مگر اگر مالک کامل ہے, کامل کا مطلب کیا ہے, وہ بےچارے لنگڑا لولے کی بات نہیں کر رہے ہم کہ وہ لنگڑا ہے تو واپس نہیں کر سکتے اس کو, وہ لولا ہے تو واپس نہیں کر سکتے. کامل کا مطلب ہے, جب یہ لفظ شرعی اصطلاح میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عاقل ہے, وہ بالغ ہے اور وہ باشعور ہے. ایسا اگر ہے تو اسے کہیں گے کامل. اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی ایک چیز اس میں نہیں پائی جاتی, مثلا وہ عاقل تو ہے, عاقل کا مطلب ہے کہ باشعور تو ہے, باشعور کا مطلب ہے کہ وہ بات سمجھتا ہے, مگر بچہ ہے. تو اگر بچہ مالک ہے تو اگرچہ وہ مالک ہے اور اسی کی چیز اٹھا کے ہم لے گئے ہیں, مگر وہ چیز اب بچے کو واپس نہیں کر سکتے, وہ پہلے جو گفتگو آئی تھی, اگر وہ کامل ہے تو اس کو واپس کریں گے. کامل کا مطلب عاقل و بالغ و باشعور. اگر ایسا ہے, باشعور کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات میں سمجھتا ہے کہ کیا فائدے والی چیز ہوتی ہے کیا نقصان والی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ بیچارے بالکل بھولے بھالے ہوتے ہیں, ذرا سا ان کو کوئی دھوکہ دے تو وہ ایک دم دھوکے میں آ جاتے ہیں. عاقل و بالغ ہے, عاقل کا مطلب ہے کہ پاگل نہیں ہے, اور بالغ کا مطلب ہے کہ جو اسلام کے حدود ہیں وہ اس نے پورے کرنی ہیں. مگر اگر فرض کیجئے کہ وہ بچی 9-9.5 سال کی ہے تو بالغہ تو ہے, مگر اس کے بعد 9.5 سال کی بچی کو بے وقوف بنانا بڑا آسان ہے کہ تم اتنے پیسے دے دو تو ہم تمہارے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کہ پیسے ان کے ہاتھ سے لے لیے. یا مثلا اس کو کوئی چیز بیچنا چاہیں تو اس کی خوبیاں بتا کے اگر اس کے سامنے بیان کی جائے, ہو سکتا ہے وہ باتوں میں آ جائے. یعنی اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکے اور ان کے مطابق اس پر عمل کرے, اپنا پیسہ بچائے. تو اگر کامل کا مطلب ہے وہ عاقل ہو, بالغ ہو اور اتنی سوجھ بوجھ ہو کہ کسی کی باتوں میں بڑی آسانی سے نہ آئے. اگر ایسے شخص کی ملکیت ہم نے غصب کی ہے تو پھر اسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا, اگر چیز مشخص ہوئی تو وہی چیز اس کے ہاتھ میں دینا پڑے گی کہ لیجیے آپ کی چیز. لیکن اگر وہ کامل نہیں ہے, ایک مثال یہ ہوگی کامل نہیں کا مطلب ہے وہ بالغ نہیں ہے. اب بالغ نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ بچہ 12 سال کا ہو گیا ہے مگر بالغ نہیں, لڑکا ہے. 12 سال کا لڑکا شریعت کی نگاہ میں اب بھی نابالغ ہے. وہ ہوشیار ہے, بڑا ذہین ہے, اور ایسا ذہین ہے کہ وہ بڑے بڑوں کو بیوقوف بنا لیتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے, وہ بڑے بڑوں کو بیوقوف بنا لیتا ہے. اگر اس کا مال غصب کیا ہے تو باوجود اس کے انتہائی چالاک بچہ ہے مگر اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ایک شرط پوری نہیں, وہ کیا ہے؟ بالغ ہونا. بالغ نہیں ہے, چنانچہ نہیں دے سکتے اس کو. اب اگر اس کو نہیں دے سکتے پھر کس کو دینا پڑے گا؟ بچے آپس میں بہت سے ایک دوسرے کی چیزیں چھین کے بھاگ جاتے ہیں, بہت ایسا ہوتا ہے بچوں میں ایک دوسرے کی چیزیں چھین کے بھاگ گئے. اب جس نے چیز چھینی ہے وہ بھی معاشرے کی نگاہ میں بچہ ہے مگر شریعت کی نگاہ میں بالغ ہے, وہ کامل ہے. وہ اب اگر فرض کیجیے کہ کبھی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جائے اپنے باپ کے ساتھ اور مولانا صاحب کی گفتگو سنے وہ اور کہے کہ تم نے جو غصب کیا یہ غلط ہے مثلا, اب اگر غصب کیا اس نے غلط ہے, وہ پھر دوبارہ اسی بچے کو لا کے دے دے گا, غلطی باقی رہی, ابھی غلطی پوری نہیں ہوئی, اس کا ازالہ پورا نہیں ہوا. لہٰذا اس بچے کو لا کے نہیں دینا ہے. کس کو لا کے دینا ہے؟ بچے کے ولی کو لا کے دینا ہے. چنانچہ بچے کے ولی کو تلاش کرنا پڑے گا, اور ولی کے ہاتھ میں جب یہ چیز دی جائے گی تب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی, ورنہ زمان باقی رہے گا. جو لفظ زمان آتا رہا وہ زمان باقی رہے گا. یا جب رد تو الہ ہے, یا تو اصل مالک کی طرف ہم لوٹائیں گے اس چیز کو, اور الہ وکیل ہی, یا اس کے وکیل کو بھی لوٹا سکتے ہیں. وکیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ پورا اجازت نامہ لکھ کے دیا ہوا ہے اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم وکیل ہیں. وکیل کا مطلب وہ بھی نہیں ہے کہ جو کورٹ میں کالا کوٹ پہن کر اور مقدمہ لڑتے ہیں ان کو جو وکیل کہا جاتا, یہ مطلب بھی نہیں ہے وکیل کا. پھر وکیل کا کیا مطلب ہے؟ وکیل کا مطلب ہے کہ کسی کی طرف سے اجازت مل جانا یا نمائندہ بن جانا. بس کیجیے کہ آپ کی چیز کسی نے چرائی, وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا مگر آپ گھر پہ نہیں تھے, اس نے آپ کو فون کیا کہ بھئی میں آپ کی چیز واپس کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ نے اس سے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کو دے دو, آپ نے یہ کہا کہ مثلا میری بیوی کو دے دو, تو جو آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو دے دو یا میری بیوی کو دے دو, گویا یا آپ نے اپنے بھائی یا بیوی کو وکیل بنا دیا, اسے کہتے ہیں وکیل. جی
ولی عادل نہ ہو,
جی
ہمیں بتاؤ کہ
ولی عادل
نہیں ہے,
صحیح.
پھر کس کو دی
جائے؟ ہاں اب یہ اچھا سوال ہے. شریعت کی نگاہ میں ذمہ داری یہ ہے کہ ولی کے سپرد یہ چیز کی جائے گی, ٹھیک ہے. بچہ بیچارہ مسجد میں آتا ہے, نماز جماعت پڑھتا ہے, وہ علماء کی نشستوں میں بیٹھتا ہے, لہذا بچہ بڑا دیندار ہے. بچے کی دینداری میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن باپ کچھ نہیں کرتا. انہوں نے سوال پوچھا کہ باپ عادل نہیں ہو تو کیا پھر بھی ہم باپ کے ہاتھ میں دیں گے؟ عدالت کوئی معیار نہیں ہے. اگر بچے کا باپ عادل نہ بھی ہو تب بھی دینا پڑے گا بچے کے باپ ہی کے ہاتھ میں. اچھا یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ بچے کا مال فقط بچے کے لیے مخصوص کرے. بچے کا مال وہ خود استعمال نہیں کر سکتا, سوائے یہ کہ وہ بچے ہی پر استعمال کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. بچے کے اسکول کی فیس دینا چاہتا ہے, اس کے یونیفارم کے اخراجات دینا چاہتا ہے, اس کی کتابوں کا پیسے دینا چاہتا ہے, تو جو بچے کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں وہ بچے کے مال میں سے ہی دے گا. لازمی نہیں ہے کہ باپ اپنی جیب سے یہ سارے اخراجات پورا کرے, باپ پر لازم نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بچہ کروڑ پتی ہو اور باپ انتہائی غریب ہو. یہ کیسے ہوگا بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ کروڑ پتی ہو اور باپ انتہائی غریب ہو؟
بچے سے میں جیسے کام کر رہا ہوں تو بڑے کروڑ پتی دکھا رہا
کام کر کے
یعنی
فلموں میں کام کر کے. اچھا
جی
صحیح, فلموں میں کام کر کے اور دوسرا کمپیوٹر کے کام کر کے بھی. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاں بچوں کو تحفہ ملا ہو, تو تحفہ جو ملا ہوگا کروڑ پتی کیسے بن گیا ہو, ہم تو کروڑ پتی. کیا لگی ہو؟
جی
یہ ممکن ہے. ایک مثال انہوں نے لاٹری کی دی ہے, بالکل صحیح ہے. لاٹری کی دی کا مطلب ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو عام طور پر بچے کی نانی دادی خالائیں پھوپھیاں تحفے دے رہی ہوتی ہیں نا, کچھ نہ کچھ تحفے, کھلونے دے رہی ہوتی, کپڑے دے رہی ہوتی, کچھ اس طرح کے تحفے دے رہی ہوتی. مثلا فرض کیجیے کہ کسی رشتہ دار نے مثلا 200 روپے کا پرائز بانڈ دیا اسے, اور وہی 200 روپے کا پرائز بانڈ اور فرسٹ نمبر پہ نکلا ہے, تو نکلا ہے پیسے, انعام نکلا ہے. باپ بیچارہ مفلس ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بیٹے کو جو پرائز بانڈ ملا تو وہ ایک دم پہلا انعام نکلا ہے, پتا چلا کہ وہی کروڑ روپے کا انعام ہے. تو اب عین ممکن ہے کہ بچہ کروڑ پتی بن جائے. یا دوسری مثال جیسے انہوں نے میراث کی بیان کی, عین ممکن ہے کہ بچہ کروڑ پتی بن جائے. میراث کی مثال میں بھی آپ اس کی مثال سن لیں تاکہ زیادہ بات سمجھ میں آئے. فرض کیجیے کہ بچے کی ماں کا پہلے انتقال ہو گیا تھا, اب بچے کی نانی کا انتقال ہوا ہے, تو بچے کی نانی میں کی میراث میں باپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اگر بچے کی نانی کا انتقال ہوا ہے باپ کو کوئی حصہ نہیں ملے گا, مگر بچے کو حصہ ملے گا, اس لیے کہ بچے کی ماں زندہ نہیں ہے مثلا, اور دوسرے بھروسہ زندہ نہیں ہے. تو بچے کی نانی سے بچے کو میراث ملی ہے, وہ اگر کروڑ پتی ہے تو ساری میراث اس کو مل جائے گی, یہ امکان ہے. مگر اس سے زیادہ امکان یہ پرائز بانڈ والا ہے کہ جو عام طور پر دے دیتے ہیں, کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کا. اب اگر فرض کیجیے کہ باپ کے پاس پیسے ہیں, ہم ایسی مثال بنا رہے ہیں کہ باپ کے پاس پیسے ہیں, مگر اس کے باوجود بچہ کروڑ پتی ہے, اس کے پاس کروڑ روپے آ گئے ہیں, تو کروڑ روپے آ جانے کی وجہ سے باپ پر بالکل واجب نہیں ہے کہ بچے پر اپنا پیسہ خرچ کرے. اب جتنا پیسہ بچے پر خرچ کر رہا ہے وہ سب کا سب بچے کا اپنا پیسہ ہے. چنانچہ ابھی پیدائش ہوئی ہے, ابھی یہ گھر واپس آیا ہے اور کروڑپتی بن کے واپس آیا ہے, سیدھا گھر اسپتال سے جو گھر پہنچا ہے تو کروڑپتی بن کے گھر پہنچا ہے, اسی وقت اس کا انعام نکلا ہے. مثلا تو اسپتال کے سارے اخراجات جتنے بھی بنتے ہیں, مثلا 25,000 روپے اسپتال کے اخراجات ہیں, باپ کا دینا ضروری نہیں, وہ بچے کے معاملے سے نکالے. پھر اس کی دوائیاں ہیں, اس کے خرچے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, پھر یہ بڑا ہوا تو اسکول کی فیس ہے, یونیفارم ہے, الا بلا بلا, یہاں تک کہ یہ بچہ 16 سال کی عمر میں پہنچا, جب 16 سال کی عمر پہ پہنچا سارے کروڑ روپے ختم ہو گئے. اب وہ خود کمائے کھائے سب کچھ کرے, تو باپ نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا بچے پہ, ایسا ممکن ہے؟ لہذا بچے کا مال بچے پر خرچ کرنا یہ باپ کے لیے جائز ہے, اس کی اجازت. اور یہ فقط باپ کی بات نہیں ہے, ماں بھی ایسا کر سکتی ہے, دادا دادی نانا نانی سب ایسا کر سکتے ہیں. اگر باپ موجود نہیں ہے, دوسرے سرپرست موجود ہیں, تو وہ سب ایسا کر سکتے ہیں. لہذا بچے کا مال اگر بچے پر خرچ کیا گیا ہے تو بالکل صحیح کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کے پاس جو پرائز نکلا ہے 1 کروڑ روپے کا, وہ باپ نے رکھ لیا اور باپ اس کو استعمال کر رہا ہے. اب اگر باپ اس طرح سے استعمال کر رہا ہے, جو بچے کے اخراجات سے زیادہ تھے وہ پیسے بھی وہ استعمال کر کے بیٹھ گیا, تو اس کی باپ کو اجازت نہیں مل سکتی. اچھا اجازت نہیں مل سکتی کا مطلب ہے, بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے مجتہدین کے درمیان, ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یہ اختلافی مسئلہ ہے. مگر اگر ہمیں معلوم ہے کہ باپ خود استعمال کر لے گا, ہم اگر بچے کی چیز باپ کے ہاتھ میں لے جا کے دیں, وہ عادل تو نہیں ہے. اگر عدالت کی شرط لگ جاتی, مجتہدین عدالت کی شرط لگا دیتے, پھر تو معاشرے میں 99% لوگ نکل جاتے, 99% باپ نکل ہی جاتے, کیل کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے بچے کا مال یا بچے کے پیسے. لیکن عدالت کی کوئی شرط نہیں, اگر باپ عادل نہیں بھی ہے تب بھی باپ کے ہاتھ میں دینا ہے, بلکہ الٹا معاملہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ باپ خیانت کرنے والا ہے, نہیں دے گا بچے کو, یہ پھر بھی ہم بچے کو نہیں دے سکتے, بچے کے باپ کو دینا پڑے گا, اس لیے کہ سرپرست بہرحال بچے کا باپ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے ہم ثابت کریں کہ اسے خیانت کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا تو پورا لمبا چوڑا مقدمہ ہے، وہ حاکم اشرا کے سامنے جانا پڑتا، آسان کام نہیں. لیکن بچے کے باپ کے ہاتھ میں عادل نہ ہونے کے باوجود اسی کے ہاتھ میں وہ چیز دینا پڑے گی. تو پہلی بات یہ ہوگی کہ اگر بچہ نابالغ ہے تو ولی کے ہاتھ میں دینا. لفظ استعمال کیا گیا ولی، ولی یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، اور باپ اور دادا میں سے کوئی نہ ہو، یہ کسی اور کو مقرر کر کے جائیں. باپ مثلا اپنے بھائی، یعنی بچے کے چچا کو مقرر کر کے جائے، دیکھو میرے پاس اس کا خیال رکھنا اور یہ اس کے اتنے پیسے ہیں اسی پر صرف کرنا، تو اب چچا ولی کہلائے گا، یہ ولی بن گیا. تو شرعی اعتبار سے باپ کو کوئی بھی ولی نہ بنائے تب بھی باپ ولی ہے، دادا کو کوئی بھی ولی نہ بنائے تب بھی دادا ولی ہے. یہ دو ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بھی ولی نہ بنائے تب بھی یہ خود بخود شریعت کی اجازت سے یہ ولی ہے. اب ان کے بعد اگر یہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں جن کو یہ مقرر کر کے جائیں وہ ولی میں فرض کیجیے گئے. مرتے وقت باپ نے اپنی ہی بیوی سے، یعنی بچے کی ماں سے کہا کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا، یہ اس کے پیسے ہیں، یہ سارا حساب کتاب اس کا ہے، تو ماں ولی کہلائے گی، اب ماں ولی بن گئی. جس کو مقرر کر کے جائیں گے وہ ولی بن جائیں. لیکن اگر فرض کیجیے کہ بچے کا باپ انتقال کر رہا ہے اور بچے کے باپ نے سارا بچے کا مال اور ساری چیزیں ماں کو سمجھا دی کہ دیکھو میرے بات تمہیں اپنے بچے کا خیال کرنا ہے، ماں کا بھی تو بچہ ہی ہے، تمہیں اپنے بچے کا سارا خیال کرنا ہے، جبکہ دادا بھی موجود ہے. عام طور پر جو معاشرے میں ہوتا ہے دادا بھی موجود ہے مگر باپ نے ساری چیزیں ماں کے سپرد کر دی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ماں ولی کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی. اگرچہ باپ نے ساری چیزیں ماں کے سپرد کر دی ہیں مگر اس کے باوجود ماں ولی نہیں کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا نمبر آتا ہے، ساتھ ساتھ، باپ کے بعد نہیں. ایسا نہیں ہے کہ باپ اگر مر جائے گا تو دادا کی باری شروع ہوگی، نہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی دادا ولی ہے. لہذا کہ ایک ولی کا انتقال ہو گیا تو وہ دوسرے ولی کا انتخاب کر سکے، یعنی خود بخود چیزیں دوسرے ولی کے پاس چلی جائیں گی. اب اگر باپ اپنی بیوی کے سپرد کر کے گیا ہے یا اپنے بھائی کے سپرد کر کے گیا ہے، نہیں مانی جائے گی. چنانچہ جب یہ چیزیں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے دادا کے سپرد ہیں، اختیارات دادا کے پاس ہیں، اب اگر فرض کریں کہ ماں کہے کہ میں اپنے بچے کو کراچی گرامر اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں، دادا کہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا آپ کہاں پڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے محلے میں اسکول ہے، یہاں ڈالو اس کو. تو ماں کہہ رہی ہے کہ کراچی گرامر میں پڑھانا چاہتی ہوں، وہ کراچی کا سب سے ٹاپ کا اسکول ہے، کراچی گرامر. کتنی فیس ہے اس کی؟ اس کی فیس ہی 25,000 روپئے. دادا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اس کی اجازت نہیں دے رہا، یہ محلے کا اسکول ہے، یہاں ڈالو. اس کی کتنی فیس ہے؟ اس کی فیس 1,000 روپئے. تو اب ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، دادا کی بات مانی جائے گی، چنانچہ محلے کے اسکول میں داخل کرانا پڑے گا. ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں شخص کے پاس، فلاں ٹیچر کے پاس اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہوں، کتنی فیس ہے اس کی؟ اس کی فیس 5,000 روپئے. دادا کہے کہ نہیں بھائی، اتنی میں راضی نہیں اس پہ، یہ ہمارے محلے میں یا تمہارے پڑوس میں ٹیچر موجود ہیں، ان سے پڑھاؤ، ان کی کتنی فیس ہے؟ ان کی فیس 800 روپئے، زیادہ ان سے پڑھاؤ. تو اختیارات کس کے چلیں گے؟ دادا کے اختیارات چلیں گے، ماں کے اختیارات نہیں چلیں گے. یہ ولی کے اختیارات سمجھ لیں گے، ولی کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. چنانچہ ولی کے سارے اختیارات چلتے ہیں، باقی کے اختیارات نہیں چلتے ہیں. ہاں، ولی اگر، یعنی دادا اگر خود اپنی بہو سے، یعنی بچے کی ماں سے، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا آپ تمہیں مناسب لگ رہا ہے کرو، کوئی بات نہیں، تو پھر صحیح ہے، پھر سارے معاملات میں وہ مستقل ہو سکتی ہے اور ساری چیزیں وہ خود بچے کے معاملات میں ڈیل کر سکتی ہے. یہی چیز جب سپرد کرنے کی باری آئے گی تو باپ اور دادا موجود ہوں گے تو اسے سپرد کریں گے. باپ اور دادا اگر موجود نہیں ہیں تو جن کو یہ مقرر کر کے گئے، مثلا ماں کو مقرر کر گئے، اب ماں کو سپرد وہ چیز کرنا پڑے گی بچے کی. جی جی آپ اچھے سے ذہن نشین رکھیے، اگر ہمارے ایک جملہ بھی بیچ سے نکل گیا نا، آپ نے ہمارے 100 جملے سنے اس میں سے ایک جملہ نہیں سنا، یعنی 99 سنے ایک نہیں سنا، تو وہ ایک ہی جملہ تو بڑا اہم، اس لیے بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ہم نے کہا کہ باپ اور دادا برابر کے ولی ہیں. برابر کے ولی ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ اپنے بعد ماں کو مقرر کر کے جائے گا تو ماں کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ دادا باپ کے ساتھ ساتھ ہے، دونوں کے اختیارات برابر ہیں، دادا کے ہوتے ہوئے ماں کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. ہاں دادا کا بھی انتقال ہو جائے تو پھر ماں کے ساتھ ماں کی بات سنی جائے گی، اس لیے کہ باپ اس کو مقرر کر کے گیا تھا یا دادا اس کو مقرر کر کے گیا. چنانچہ ماں کے اختیارات وہاں چلتے ہیں جہاں باپ اور دادا کوئی نہ ہو. جی ہاں، یہ ایک اور سوال ہے کہ باپ نے کسی اور کو مقرر کیا، اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، یعنی دادا زندہ تھا، دادا کی موجودگی ہی میں باپ نے کسی کو مقرر کر دیا، تو وہ تو مقرر نہیں ہو سکتا، وہ ماں نہیں ہو سکتی، وہ چاچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دادا موجود ہے. اب دادا نے سارے اختیارات سنبھال لیے، اب دادا کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے کسی اور کو مقرر کر لیا، بجائے اپنی بہو کو مقرر کرنے کے، یعنی بچے کی ماں کو مقرر کرنے کے، اس نے مثلا اپنی بیٹی کو مقرر کر دیا. تو اب کس کی بات چلے گی، بچے کی ماں کی بات چلے گی یا دادا نے جس کو مقرر کیا اس کی بات؟ جو پہلے مقرر کر کے گیا اس کی بات چلے گی. جی ہاں، آپ نے ایک اور ذرا لمبا مسئلہ چھیڑ دیا، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس میں پھر اور ٹائم لگ جائے گا. جب لڑکی کی شادی ہو، اور لڑکی کی شادی ہو سے مطلب کنواری لڑکی کی بات ہو رہی ہے، کنواری لڑکی کی اگر شادی ہو تو اس پر لازم ہے کہ شادی کے لیے اپنے ولی سے اجازت لے. اب ولی کوئی ہوں، وہی باپ اور دادا دونوں ہیں ولی، ان کی اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی. البتہ احتیاط واجب لگائیے سارے مشاہدین نے، شادی نہیں کر سکتی. چنانچہ اگر یہ شادی کرنا چاہتی ہے تو باپ اجازت دے گا تو شادی کر سکتی، ورنہ نہیں دے. اچھا باپ اجازت نہیں دے رہا، لڑکی دادا کے پاس چلی گئی، دادا سے اجازت دے دی، تو دادا بھی تو ولی ہے اور برابر برابر دونوں ولی، دادا نے اجازت دے دی، اب شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی، اس لیے کہ باپ اور دادا دونوں برابر برابر چلے. چنانچہ ولی کی اجازت ضروری ہے، چاہے وہ باپ ولی بن کے اجازت دے یا دادا ولی بن کے اجازت دے، دونوں کی اجازت چل جائے گی. یہ ساری گفتگو تھی، اگر بچے کا مال غصب ہوا ہے تو بچے کے ولی کو یہ مال واپس لوٹانا ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کسی پاگل کا مال غصب ہوا ہے، پاگل کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا مال کسی نے اٹھا لیا لے گئے، اب اگر پروردگار کی توفیق شامل حال ہو یہ واپس لوٹانا چاہتا ہے تو یہ پاگل کے ہاتھ میں لا کے نہیں دے سکتا، لیکن پاگل کے ہاتھ میں لا کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اسے کوئی چھن جائے گا. لہٰذا اب کس کو دینا پڑے گا؟ جو اس کا ولی ہے، ولی کے ہاتھ میں لا کے دینا پڑے گا. وہ ولی کون ہے؟ وہی باپ اور دادا. اچھا بچے کی صورت میں لڑکا اگر ہے تو لڑکے کی صورت میں باپ اور دادا ولی ہوتے ہیں جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. جیسے 15 سال پورے ہو گئے بچے کے، لڑکے کے، اب ولایت ختم ہو گئی، باپ کی ولایت بھی ختم ہو گئی، دادا کی ولایت بھی ختم ہو گئی، دونوں ولایتیں ختم ہو گئی. اب یہ بچہ بالکل آزاد ہے، بالکل آزاد ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے اختیارات اس کو سپرد کر دیے، اپنے معاملے کے جتنے اختیارات ہیں وہ سارے اب اسے سپرد کر دیے. مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب باپ کی توہین کرنے بیٹھ جائیے، دادا کی توہین کرنے بیٹھ جائیے، اپنے بزرگوں کی توہین کرنے بیٹھ جائیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں. ماں باپ کے لیے تو بہت ہی سخت قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہت ہی سخت. اسی طرح سے علماء اور اساتذہ کے لیے بھی بڑے سخت قسم کے الفاظ روایتوں میں استعمال ہوئے ہیں. یہاں تک کی روایت ہمیں یاد پڑتی ہے کہ اگر کوئی شخص عالم کی توہین کرے تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اس نے عالم کی توہین نہیں کی، اس نے میری توہین کی. یاد رکھیے بڑے سخت قسم کے الفاظ. جیسے ماں باپ کے سلسلے میں آپ نے سنا لا تقول لہما اف، انہیں اب تک نہ کہو. یہی معاملہ اساتذہ اور اسی سے ملتا جلتا معاملہ اساتذہ علماء کے بارے میں کیے. لہذا بہت جتنا آپ احترام کریں گے ان کا اتنا ہی آپ کے لیے مفید ہوگا مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے. تو 15 سال کی عمر میں لڑکے پر سب کی ولایت ختم ہو جاتی ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا ایک بات رہ گئی وہ جو لڑکی کے حوالے سے, لڑکی اگر وہ بالغ بھی ہو جائے باشعور بھی ہو جائے, مثلا 15 کی لڑکی کی عمر 18 برس ہو جائے, تب بھی ولی کی ولایت مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی. ہاں مگر باقی کسی چیز میں ولایت باقی بھی نہیں رہتی. ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ولی کی ولایت باقی رہتی ہے, وہ کیا ہے؟ شادی. شادی ایسی چیز ہے جس میں ولی کی ولایت باقی رہتی ہے لڑکیوں کے لیے, باقی تمام معاملات میں وہ بھی بالکل آزاد ہے. یعنی اب اس کو روکا نہیں جا سکتا, اس کو ٹوکا نہیں جا سکتا, اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہے وہ. شادی اگر کرنا چاہتی ہے تو بہرحال ولی سے پوچھنا پڑے گا, اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ہاں اس میں ایک بات اور ہے, فرض کیجئے کہ لڑکی 18 سال کی ہو گئی مثلا, اور اس کے ولی سارے انتقال کر گئے, باپ دادا بزرگان جتنے تھے وہ دنیا میں نہیں رہے, چلے گئے انتقال کر گئے. اب اگر یہ کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو کسی سے اجازت لینا پڑے گی کہ نہیں لینا پڑے گی؟ اب نہیں لینا پڑے گی, اب وہ آزاد ہے بالکل. اچھا ایک دوسری مثال فرض کیجئے کہ وہ کسی کو مقرر کر کے گئے, باپ کا انتقال ہوا تو دادا موجود تھا, جب دادا کا انتقال ہوا تو دادا نے بچی کی ماں کو کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھنا, چنانچہ بچی کی ماں کو ولی بنا دیا. تو اب شادی کے لیے ماں سے اجازت لینا پڑے گی کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ. حقیقت یہ کہ نہیں, ماں سے اجازت لینا ضروری نہیں, اس لیے کہ 18 برس کے ہو جانے کے بعد فقط باپ اور دادا ہی ایسے ہیں کہ جن کی ولایت باقی رہتی ہے. اگر یہ دنیا میں نہ رہیں تو اب کسی کی ولایت نہیں, چنانچہ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لڑکی کے گھر والے کہیں پر بھی رشتہ طے کر لیں کافی ہیں ان کے لیے. اچھا یہ ایک بات آ گئی ہے تو ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں, ہمارا ارادہ بالکل نہیں تھا اس ٹاپک کو چھیڑنے کا سب, لیکن کچھ مثالیں معاشرے کی ہیں ایسی جن کا کم از کم آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. فرض کیجئے کہ لڑکی پیدا ہوئی, ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ طلاق ہو گئی اور باپ چلا گیا, اور باپ چلا گیا وہ افریقہ کے کسی ملک میں, 6 مہینے کی بچی کو چھوڑ گیا, بچی کو ماں نے پالا, سب کچھ ماں نے کیا, اب 18 سال کی ہو گئی بچی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ نہیں؟ باپ نے کچھ بھی نہیں کیا لڑکی کے لیے, سب کچھ ماں نے کیا, اب باپ سے پوچھنا پڑے گا کہ نہیں پوچھنا پڑے گا؟ دیکھیں شرعی مسئلہ اسی حوالے سے بہت اہم بن جاتا ہے. ہم اپنی عقل نہیں لگا سکتے, ہم اپنے جذبات اور احساسات سے کام نہیں لے سکتے کہ بیچاری ماں نے 18 برس ماں بچی کی خدمت کی, 18 برس تک ماں اور باپ دونوں بن کے اس بچی کو پالا, تو اختیار اگر ماں کے پاس نہیں ہونے چاہیے. جذبات احساسات, ہماری عقل و شعور, ہماری فہم و فراست, یہ سب ایک طرف, اور شرعی مسئلہ ایک طرف. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ولی اب بھی باپ ہی ہے, ماں نہیں ہے. چنانچہ افریقہ کے کسی ملک میں چلا گیا اور آپ میں سے کسی کو نکاح پڑھنے کا اتفاق ہو گیا لڑکی کی طرف سے, تو لڑکی کی طرف سے جب نکاح پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو لڑکی سے بھی اجازت لینا پڑتی ہے, باپ سے بھی اجازت لینا پڑتی ہے. جب ہم نکاح پڑھنے کے لیے پہنچے, لڑکی کا باپ زندہ, کہاں زندہ ہے, مگر وہ تو چھوڑ کے چلا گیا, تو کہیں پتہ ہی نہیں اس کا تھا پتا. نکاح کی ساری تقریب مکمل ہو چکی ہے, سارے مہمان آ چکے ہیں, سارے ڈھول ڈھپک کے سب تیار ہیں, ہر چیز تیار ہے, لڑکی کا باپ زندہ ہے مگر اس کا کوئی ادا پتہ نہیں ہے. اب آپ نکاح پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے بڑے خطرناک قسم کے شرعی مسائل ہیں, نہیں پڑھ سکتے نکاح, کہیں سے بھی ڈھونڈ کے اس باپ کو نہیں. یہ اس لیے ہم آپ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ ہم سارے ان مراحل سے گزر چکے ہیں, ان سارے مراحل سے ہم گزر چکے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر کہیں سے بھی وہ ادھر فون کر ادھر فون کر ادھر کر, یہ کر, آدھے گھنٹے میں باپ کو ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں کہ وہ دنیا کے کس ملک میں موجود ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے. آدھے گھنٹے ایک گھنٹے دو گھنٹے میں ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں. پھر وہ شادی میں آنے والے سوکھتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں وہاں. پھر کسی بھی طرح سے فون کر کے باپ سے اجازت لینا پڑتی ہے. اگر وہ اجازت دیں تو آپ نکاح پڑھ سکیں گے, ورنہ آپ نکاح نہیں پڑھ سکتے. اور باپ کہے کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا, بس ساری کہانی ٹھپ ہو گئی, کچھ نہیں ہو سکتا. جی یہ مسائل پر مسائل نکلتے چلے جائیں گے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے یقین ہوگا کہ وہ باپ ہی بول رہا ہے. کچھ باتیں پتہ کرنا مشکل نہیں ہے. مثلا جہاں سے فون آیا ہے اس کنٹری کا کوڈ نمبر آتا ہے, اس کنٹری کا کوڈ نمبر ہے, یہاں سے یہ فون آ رہا ہے. کسی والی گلی سے یا پیچھے والے مکان سے فون نہیں آ رہا, اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سے فون آ رہا ہے. پھر یہ کہ وہاں سے جو فون آ رہا ہوتا ہے وہ نکاح کا فارم ہوتا ہے جس میں 25 سوالات ہوتے ہیں. 25 میں سے آپ 15 سوال کر لیں تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. میں نے 15 سوالات ایک دم کسی کے ذہن میں بٹھانا آسان نہیں, وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے. اچھا اگر فرض کریں کہ پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو نکاح پڑھنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں, یہاں پیش نظر رکھے. پھر نکاح پڑھنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہ پورا نکاح کا چیپٹر ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس کی تحقیق میں ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. جو ابھی پریکٹیکل باتیں ضروری تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں, باقی تفصیلات جو اس کی وہ کتاب نکاح میں بیان ہوں گی. فقط دو لائن بھی ہم مکمل نہیں کر سکے اور یہیں تک رک جانا پڑا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. فلو رد الثانی الى نفس المالک لم يرتفع منه الزمان, لہذا اگر کوئی شخص بچے کا مال غصب کرنے کے بعد, پاگل کا مال غصب کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی کو لوٹا دیتا ہے تو زمان ختم نہیں ہوا, زمان اب بھی باقی ہے. وہ بیچارہ بچہ گھر لے کے چلا گیا, چیز سب کچھ ہو گیا, مگر آپ کی زمانہ ختم نہیں ہوئی, آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. ابھی اور اس کے ولی سے رابطہ کر کے باقاعدہ ساری چیزیں بتانا پڑیں گی کہ میں نے آپ کے بچے کو دے دی تھی, اور وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تو پھر جا کے ٹھیک ہوگا, ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی
تو اب وہ اس کے ولی کو تو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے,
لیکن اگر اس سے اس کا علاج کرا دیا جائے جی, تو یہ تو اسی پہ خرچ ہو رہا ہے. ہاں یہ یعنی یہ صحیح ہے, آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے, اور اچھی چیز ہے یہ. اور یہ ہمارا ساتھ یہ رہا ہے کہ جہاں بھی ہم درس پڑھاتے ہیں پھر وہ دوسرے ٹاپکس اتنے سارے نکل آتے ہیں کہ اصل بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے. مگر آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹاپک کے اندر رہیں, ورنہ یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے سوال. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاگل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی جیب میں پیسے نکل آئے, ولی کو ڈھونڈنے گئے, نہ ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں نہ ہمیں معلوم ہے, تو وہی پیسے اس کے علاج معالجے میں ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں, ایک بات اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے پیش نظر رکھیے. فرض کیجئے کہ ایک شخص بھوک کے مارے مر رہا ہے, یہ محاورہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں, حقیقی جملہ گئے سمجھیں اس کو, اتنی بھوک کہ اب یہ مر جائے گا, بس بھوک کے مارے یہ آدمی مر رہا ہے. اور اس کی جیب میں 5 روپے کا سکہ پڑا ہوا ہے, فقط 5 روپے کا سکہ, بھوک کے مارے مر رہا ہے, 5 روپے کا سکہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے. ہم ابھی ابھی وہ تندور والے سے روٹی لے کے نکلے ہیں, ہمارے پاس دو چار روٹیاں ہیں تندور کی. اگر بھوک سے کوئی مر رہا, مسلمان مر رہا ہو, تو اس کی جان بچانا واجب ہے کہ واجب نہیں؟ واجب ہے بالکل. اگر کوئی بھوک سے مسلمان مر رہا ہے تو اس کی جان بچانا سارے مسلمانوں پر واجب ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم روٹی لے کے گزر رہے تھے, ہم پر بھی جان بچانا واجب ہو گیا, مگر اس کی جیب میں 5 روپے کا سکہ پڑا ہے, ہم اس کو روٹی فری میں دے دیں یا 5 روپے لے کے بعد والی روٹی اس کو دے دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جان بچانا ہم پر واجب ہے مگر ہمارے پیسے سے نہیں، اسی کے پیسے سے. لہذا اگر 5 روپے کا سکہ اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے تو ایک روٹی کے ہم نے 3 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے اس کو دے دیے، ایک اپنے پاس رکھ لیا کہ لو بھائی یہ 5 روپے کی روٹی اور کھا لو اور نکالو 5 روپے. اسلام نے سب کے حقوق کا خیال رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارا بوجھ آپ پر ہی لاد دیا جائے. چنانچہ اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو اگر مر بھی رہا ہے تو فری میں روٹی دینا ہماری ذمہ داری نہیں. ہاں اگر اس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو تو الگ بات. تو اب آپ نے جو مثال پیش کی کہ اگر پاگل آدمی اس کی جیب میں پیسے ہیں علاج کے، تو ظاہر ہمیں اپنی جیب سے نہیں دینے، پھر اسی کے پیسے اسی کے علاج میں استعمال ہو جائیں گے. اگر ولی کے ہاتھ میں ہم نے نہیں دیا تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، ہم ذمہ دار کہلائیں گے. یہ گفتگو اس وقت تک تھی جب جو چیز غصب ہوئی ہے وہ مشخص ہے معین، یہ والی چیز خاص مشخص اور معین چیز ہے، پھر ولی ہی کے ہاتھ میں دینا پڑے گی. لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ مشخص و معین نہ ہو. مشخص و معین نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ پیسے کی بات یہ کم کر رہے ہیں، جو دوسری چیزیں اس کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ وہ وقف والی کوئی چیز ہو، مسجد کی یا دوسرے کسی ادارے کی. مشخص کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بھی ہے اور فلاں آدمی ہی کی ہے، تو ہم نے یہ چیز اس فلاں آدمی ہی کو دی. اب یہ چیز تو ہے مگر فلاں آدمی ہی کی نہیں ہے، یہ مثلا ادارے کی ہے، مسجد کی ہے، امام بارگاہ کی ہے مثلا. اگر اس طرح کی چیز ہو، ایسی چیز اگر غصب کی ہو، تو طریقہ کار کیا ہوتا؟ اس کے دو پہلو ہیں. آج بہت ہی مختصر طور پر ایک پہلو کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ هُوَ النَّوْمُ كَمَا إِذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ وقف منفیاتیں اور وقف انتفائیں. کہتے ہیں کہ اگر غصب کی چیز اگر وقف ہے، وہ وقف کسی پر بھی ہو سکتی ہے. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مثلا فقراء پر وقف کی ہے، غریبوں کے لیے وہ چیز وقف کی ہے. مجھے تو معاشرے میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی، اس کی مثال کم از کم مجھے کوئی ایسی نظر نہیں آئی کہ غریبوں پر کوئی چیز وقف کی ہو اور صحیح سلامت ہو. آپ دیکھیں کوئی ایسی مثال بنتی ہو کہ غریب فقیروں غریبوں کے لیے کوئی چیز وقف کی ہو اور کوئی صحیح سلامت چیز ہے معاشرے میں کوئی چیز؟ میرے ذہن میں تو کوئی ایسی مثال نہیں بنی ہے کہ غریبوں کے لیے وقف کی گئی ہو اور وہ صحیح سلامت چیز ہو. لیکن چلیں ہم اس کی ایک مثال بنا لیتے ہیں، اگر تو ہے نہیں، بہت شاذ و نادر مثالیں شاید سے مل جائیں گی. کہ مثلا فرض کیجیے کہ کسی شخص نے ایک گھر خریدا اور کہا کہ یہ غریب آدمی کے لیے، کوئی بھی غریب آدمی اس میں رہے گا، یعنی گھر میں وقف کر رہا ہوں غریب آدمی کے لیے. اچھا، اس طرح کی مثالیں طلبا کے لیے بہت ساری ہیں. آپ کو قم میں ایسی مثالیں مل جائیں گی، آپ کو نجف میں ایسی مثالیں مل جائیں گی، آپ کو دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کی مثالیں مل جائیں گی کہ ایک شخص نے ایک مکان خریدا اور کہا کہ یہ طلبا کے لیے میں وقف کر رہا ہوں، طالب علم اس میں رہیں کوئی بھی. قم شہر میں، نجف شہر میں بہت سارے طلبا. کاش ہمارے شہر میں بھی ایسے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں جو کہیں کہ یہ گھر میں خرید رہا ہوں اور اس میں یہ طالب علم کے لیے وقف ہے، کوئی بھی طالب علم رہے ہو، ضروری نہیں کہ قرآن و درس کا طالب علم ہی ہو، کوئی بھی طالب علم مثلا آ رہے. ہمارے شہر میں بھی کاش ایسے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں تو کم از کم کچھ لوگوں کو تو آسانی ہو جائے کہ طلبا کو کچھ ہوا. چلیں، ایک گھر خریدا، اس نے کہا میں یہ غریب آدمی کے لیے وقف کرتا ہوں، وہی گھر کسی نے وقف کر لیا. اب گھر وقف کر لیا، گھر غصب کر لیا، غصب کر لیا کے دو پہلو ہیں، یا تو یہ کہ وہ اس نے غصب کر لیا اس لیے کہ تھوڑا ٹائم اس کو رہنا ہے، اس کے بعد چھوڑ کے چلا جائے، یعنی منفعت کو اس نے غصب کیا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو منفعت آ رہی ہے، یعنی جو کرایہ آ رہا ہے کرایہ پر کسی اور کو دے دیا، اور جو کرایہ آ رہا ہے وہ خود رکھ رہا ہے. اس طرح سے اگر کسی نے غصب کر دیا ہے مکان کو، جو وقف والا مکان تھا، تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ مُتَوَلِّن خَاص، یردہو الیہ، اگر فرض کہ اس کو کوئی خاص متولی ہے اس مکان کا، اس وقف شدہ چیز کا کوئی خاص متولی ہے، متولی کہتے ہیں نگراں، دھیان رکھنے والا، مدرسے کا دھیان رکھنے والا، مسجد کا دھیان رکھنے والا، مطلب مسجد کا دھیان رکھنے والا ٹرسٹ ہے، مدرسے کا دھیان رکھنے والا بھی ٹرسٹ ہو سکتا ہے، ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا آدمی جو نگراں ہے دھیان رکھنے والا اسے متولی کہتے ہیں، کسی اگر خاص کوئی متولی ہے اس کا تو اس کے سپرد کر دیں گے، غاصب کی ذمہ داری ہے پھر دوبارہ گھر اسی کے سپرد کر دے گی، لیجیے بھائی یہ چیز واپس، والا اور اگر کوئی خاص متولی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری آپ کو کراچی سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں مسجدیں مل جائیں گی جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں، ایسی بس ویران پڑی ہوئی مسجد، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کا مطلب ہے کوئی متولی نہیں ہے، اگر ایسا کوئی گھر ہو کہ جس کا کوئی متولی نہ ہو، وہ گھر کسی نے غصب کیا تھا، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر ایسے گھر کو حاکم شرع کے سپرد کرنا پڑے گا، متولی خاص نہیں ہے، تو اب متولی عام، متولی خاص وہ آدمی، متولی عام وہ معصوم کے اس قول کے مطابق، الامام ولی لمن لا ولی اللہ، امام ہر اس شخص کے سرپرست ہیں جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، چنانچہ امام کی غیبت میں یہ نائب امام ان کے سرپرست ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں، یعنی جتنے اوقاف ہیں، مسجدیں، امام بارگاہیں، اعلیٰ برا جتنے بھی ہیں جن کی کوئی نگرانی نہیں کر رہا، ان کی سرپرستی یہ مراجع کرام ہیں، ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے جو نمائندے یہاں پر آپ کے علاقے میں یا ہمارے علاقے میں جو بھی ان کے نمائندے ہیں وہ ان کے سرپرست بن جائیں گے، وَإِلَّا فَيَرُدُّهُ إِلَى الْوَلِيِّ الْعَامِ، اگر ولی خاص نہیں ہے تو پھر ولی عام کی طرف رد کرنا پڑے گا، وَهُوَ الْحَاكِمُ الشَّرْعِي، وہ ہے حاکم شرعی، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَعْضِ أَفْرَادِ النَّوْعِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ إِلَى أَحَدِ الْفُقَرَاءِ، اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ گھر تھا کسی غریب آدمی کے لیے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی متولی خاص نہیں ہے اس کا تو کسی بھی غریب آدمی کو دے دے کہ لو بھائی غریب آدمی کو لیا تھا میں تمہیں دے دیتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، دیکھنا پڑے گا کہ ولی خاص ہے یا نہیں ہے، اگر ولی خاص ہے تو اس کے سپرد کرے گا، ولی خاص نہیں ہے تو نائب امام کے سپرد کرے گا، ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی غریب کے سپرد کر دے، کسی فقیر کے سپرد کر دے کہ بھائی غریبوں کے لیے لہٰذا تم رہنا شروع کر دو، ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں، اس کو ولی کے سپرد کرنا پڑے گا، اگر ولی خاص ہے تو اس کے، نہیں ہے تو ولی عام کے سپرد کرنا پڑے گا، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین، صلوات علی محمد وعلی الطاہرین.